حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخر کے جمعے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتلایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اس مہینے میں نفل ادا کرو گے تو اس پر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور فرض ادا کرو گے تو 70 گنا اجر بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالی نے اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض فرما دیا، رات کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا. یہ رمضان کا مہینہ فضیلت اور اہمیت کا مہینہ ہے. حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں، اس کو شہر الرحمہ بھی کہا گیا، رحمت کا مہینہ، شہر المغفرہ بھی کہا گیا، مغفرت کا مہینہ، شہر الغفران. حقیقت میں ہے یہ شہر القرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کو اتارا گیا، اس کی 27 کی رات کو جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں اللہ تعالی ایمان والوں سے براہ راست خطاب کر، اور یہ بڑی عجیب بات کہ پروردگار عالم ہم جیسے خطاکار اور گناہگار بندوں سے براہ راست خطاب کریں. ایک بادشاہ اگر کسی بھنگی کو بلا کر کوئی بات ڈائریکٹ کہہ دے تو بھنگی کے لیے بڑی عزت ہوتی ہے، ہماری تو وہ حیثیت بھی نہیں جو ایک بھنگی کی بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت براہ راست خطاب فرمائیں، یہ اس کا بڑا انعام ہے. اللہ تعالی نے تورات میں قوم یہود سے چند مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا تھا، تو یہود کے علماء کو اس بات پہ اتنی خوشی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے، نحن ابنا اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالی نے تو ہم سے براہ راست کلام فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ مرتبہ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نانو فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس میں یہ الفاظ آئیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو بہت توجہ سے بات کو سنو کہ اب اللہ رب العزت براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس آیت مبارکہ کی ذرا تفصیل دیکھیے کتنی پیاری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا ایمان والوں کو اور ان کو حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، مگر اس حکم کے دینے سے ہو سکتا تھا کہ دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ناراضگی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بوجھ لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، تو وہ جو ڈر تھا اس کو ہٹا دیا گیا یہ بتا کے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندی صرف تمہارے اوپر ہی نہیں لگ رہی، یہ تم سے پہلے والوں پر بھی پابندیاں لگیں، یہ کنٹینیویشن ہے عبادت کی. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد تمہیں نعمتوں سے محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اس کا فائدہ بھی ہمارا ہی ہے. حکومتیں پابندیاں لگاتی ہیں، کبھی بجٹ کی کمی ہوتی ہے، کبھی وسائل کی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پابندی لگائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والو تمہیں فائدہ ہو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ تو آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا. اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں اور ذرا اس پر محبت کی نظر ڈالیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کی بندگی کرنے کا عہد روزے ازل سے کر چکے ہو. ہم نے تو یوم میثاق کو عہد کر لیا تھا نا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اے حسن ازل کی بندگی کرنے کا وعدہ روزے ازل سے کرنے والو، اے حسن حقیقی کے چاہنے والو، توحید کے علم بردارو، اللہ تعالی کے ساتھ پیمانے وفا باندھنے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر یہ روزے فرض کیے گئے. دنیا کا دستور ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو اے بندو، اگر تم اللہ کا وصل چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، تو تمہیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا نا. تو کیا دینا پڑے گا؟ ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. ارے دنیا کے جو نفسانی محبتیں کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر کیا کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. فرہاد ایک عورت کا عاشق تھا اور اس کی خاطر وہ پورے پہاڑ کو کھودنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اگر نفسانی محبت والا ایک بندہ پورے پہاڑ کو کھودنے کے لیے تیار ہے، اس کے مقابلے میں ایک مہینہ دن میں بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی اتنی بڑی پابندی تو نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ اس پر تمہیں کوئی مادی چیز ملے گی نہ کائنات ملے گی، بلکہ اس پر تمہیں کائنات کے پروردگار کا وصل اور دیدار نصیب ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہی ہوں. یعنی اللہ تعالی کا وصل نصیب ہوتا ہے روزے دار کو. اللہ تعالی نے اور عبادتیں بھی فرض کی ایمان والوں پر، جیسے نماز ہے، حج ہے، مگر ان کا صرف حکم فرما دیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، پہلے ایمان والوں کی ذہن سازی کی، پھر ترغیب دے کر ان کی ذہن سازی کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور نماز عبادت ہے، اور روزہ یہ عبادت کے ساتھ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک اور بلند ہے. تو چونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور بندے نے اس کو اپنانا تھا، اسی اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے ترغیب دی بندے کو کہ تم نے میری صفت کو اپنانا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، لہذا تم بھوکا پیاسا رہنے والی اس محنت کو کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. یہ جو خطاب ہے نا ایمان والوں کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ غور کریں کہ چھوٹا بچہ اپنے والد کا اگر نام لینا تو اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب وہی بچہ ابو کہتا ہے تو والد کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ابو یا امی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب کبھی پاکستان آتے تھے، ابتدا جب تقسیم ہوئی تھی تو کراچی میں اپنی ممانی کے ہاں ضرور تشریف لے جاتے تھے، کئی مرتبہ وقت کم ہوتا تھا تو علماء سمجھتے تھے کہ بھئی پروگرام زیادہ اہم ہے، اس میں سے اگر ملاقات کے لیے وقت نکالیں گے تو مشکل ہوگی، مگر حضرت فرماتے تھے نہیں بھئی مجھے ان کے ہاں جانا تو ضرور ہے. تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے اہتمام سے کیوں جاتے ہیں وہاں، تو فرمایا کہ اس وقت دنیا میں میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے، کوئی کچھ اور نام دیتا ہے، پوری دنیا میں ایک میری ممانی ہے جو بوڑھی عورت ہیں، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹے کیسا حال ہے. تو یہ جو لفظ بیٹا کا میں سنتا ہوں نا تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو دنیا میں میرا بڑا ہے جو مجھے بیٹے کے لفظ سے پکارتا ہے. تو بیٹے کے لفظ کا سن کے جو دل کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان والوں کو اس آیت کے پڑھنے سے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ سے پیمانے وفا باندھنے والو، عہد وفا باندھنے والو، اے میرے حسن کے متوالو، میرے چاہنے والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے ادیان دنیا میں آئے سب میں روزے کی عبادت تھی، لیکن سب سے زیادہ کامل عبادت یہ دین اسلام میں تھی. آج بھی دنیا میں عیسائی روزے رکھتے ہیں، مگر وہ روزے میں آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں. ان کا روزہ ہوتا ہے جو آگ پہ پکی چیز ہے وہ نہیں کھانی، جبکہ دین اسلام میں یہ کامل روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا. یہ کامل عبادت اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ ایام 20 13 14 15 چاند کے اعتبار سے جو تین تاریخیں ہوتی تھیں وہ تین دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ ایک دن افطار، یعنی 6 مہینے پورے سال میں روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو 40 دن انہوں نے روزے رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ روزے رکھا کرتے تھے. ہندوؤں میں جو برہمن لوگ ہیں وہ بھی 24 روزے رکھتے ہیں، بلکہ بعض ان میں جیسے چینی دھرم ہے وہ 40 دن بھی روزہ رکھتے ہیں. انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں کہ جس میں روزے کی عبادت نہ شامل ہو. کفار کی اس بات نے تصدیق کر دی کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 1400 سال پہلے بتلا دیا وہ حقیقت تھی، وہ بالکل ٹھوس تھی. اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو باتیں قرآن میں کی گئی ہیں وہ حقیقت ہیں، وہ الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں. آج کفر کی دنیا بھی انہیں تسلیم کرتی ہے. اور یہ بھی رکھیں کہ اس روزے کا فائدہ انسان کو خود ہے. مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا، وہ عیسائی تھا. پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوا، اور قدرتاً وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے کہا ہاں روزہ ہے ہمارا. کہنے لگا میں بھی سال میں 40 دن روزے رکھتا ہوں. मैंने पूछा आप क्यों रखते हैं, कहने लगा मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और मेरी इस बात पे बड़ी तहकीक है कि इंसान जब एक महीना 40 दिन खाली पेट रहता है तो बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद शिफा पा जाता है। उस शिफा पाने के फायदे को सामने रखते हुए मैं अपनी जिस्मानी सेहत की वजह से साल में 40 दिन रोजा रखता हूं। तो मैं हैरान हुआ कि अंदाजा करो एक काफिर आदमी जिस्मानी फवायद को हासिल करने के लिए 40 दिन रोजा रखता है, और हमें तो जिस्मानी फायदे तो मिलेंगे ही सही, हमें तो इसके साथ अल्लाह की रजा मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह का वसल मिलेगा, तो हमें तो शौक से रोजे रखने चाहिए, मोहब्बत से रोजे रखने चाहिए। और ये भी ध्यान में रखें कि ये कोई इतना बड़ा बोझ नहीं है कि जो बंदा उठा ना सके, चंद घंटे ही है ना दिन के। इंसान सहरी में भी खा पी लेता है, फिर इफ्तारी में भी खूब खा पी लेता है, तो दरमियान के चंद घंटे हैं जो अल्लाह की रजा के लिए भूखा प्यासा रहना होता है। हकीकत में अल्लाह ताला बंदे से रिहर्सल करवा रहे हैं, कोई काम करवाना हो ना तो उसकी मशक करवाई जाती है। अल्लाह ताला भी अपने बंदों से मशक करवा रहे हैं कि मेरे बंदो तुमने हराम को छोड़ना है ना, तुम मशक करो हलाल को भी छोड़ो कुछ वक्त के लिए, और अगर तुम एक महीने के लिए हलाल को भी अल्लाह के हुक्म पे छोड़ सकते हो तो फिर बकिया साल हराम को छोड़ना कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो एक रिहर्सल करवाई गई है ईमान वालों। आज साइंस की दुनिया ये बताती है कि इंसान जब खाना खाता है तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल आपस में जब मिलते हैं तो वो टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है। अगर पौधा जो है उसको ये मटेरियल मिले तो पौधा मर जाता है। यही मटेरियल इंसान को भी मिलता है, मगर इंसान की सेहत पे असर पड़ता है। अब जब ये टॉक्सिक मटेरियल बनता है तो जिस्म उसको सेल के अंदर महफूज करके रख देता है कि जब मेरे पास फारिग वक्त होगा मैं इसको प्रोसेस करूंगा। इसकी मिसाल यूं समझें कि जैसे घर में बहुत सारी चीजें यकदम आ गईं तो औरतें उनको थैलों में ही रख देती हैं और कहती हैं कि जब मेरे पास वक्त फारिग होगा ना तो मैं थैलों से निकाल के इसे अलमारियों में सजा दूंगी। तो बदन भी इसी तरह करता है कि वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको सेल के अंदर थैले में डाल के रख देता है, फिर वो इंतजार में रहता है कि कोई ऐसा मौका मिले कि यानी इंसान के हाजमे का निजाम खाली हो। अब ये हमारी कोताही है कि हम अपने पेट को खाली नहीं होने देते और उसका फायदा नहीं उठा सकते। जब पेट खाली होता है तो जिस्म फिर वो जो साइड में पड़ी होती है ना ऐसी चीजें उनको निकाल के रिप्रोसेस करता है और इंसान के जिस्म के लिए बीमारियों से फिर बचा लेता है। इसीलिए भूखा रहना बीमारियों का इलाज है। अल्लाह की शान देखें, ये कुदरती निजाम है। जानवरों में से जब कोई जानवर बीमार हो जाता है ना तो खाना पीना छोड़ देता है। जो जानवर पालने वाले लोग हैं उनको इससे पता चल जाता है कि जानवर बीमार है कि खा पी नहीं रहा। ये खाना पीना छोड़ना एक फितरती निजाम है और भूखा प्यासा रहने से जानवर शफा पा जाते हैं। इसी तरह इंसान जब साल में एक महीना भूखा प्यासा रहता है तो उसके जिस्म के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और इंसान के जिस्म को तवानाई मिलती है। ये तो जिस्मानी फायदा हुआ, इसका रूहानी फायदा भी तो है। रूहानी फायदा यह है कि इंसान का नफ्स कमजोर होता है और इंसान के अंदर मालकूती सिफत बढ़ती है, क्योंकि फरिश्ते खाते पीते नहीं है। जब इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो गोया एक मलकूती अमल करता है, उसकी वजह से इसके अंदर मलकियत बढ़ती है, फरिश्तों की सिफत बढ़ती है। तो تو بشریت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت قوی ہو جاتی ہے، تو انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے اور انسان کے اندر نفسانیت کم ہو جاتی ہے۔ تو روزے کے رکھنا انسان کے نفس کو کمزور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ انسان احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں، کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ دلایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ متقی انسان ہے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک بھائی کو دوسرے پہ غصہ تھا۔ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے جواب دیا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی ایک نے اشتعال دلایا مگر دوسرے نے غصہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے اندر شہوت ابھاری جاتی ہے، لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زلیخا جب آئی تو اس نے کہا قالت ہی تلک، یعنی اس نے شہوت کو ابھارنے والی بات کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ غصے کا اشتعال دلائے کوئی تو بھی انسان اس پر صبر کر لے، اور کوئی شہوت کو برنگیختہ کرنے والی ماحول ہو انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کر لے، یہ متقی بندے کی صفت ہوتی ہے۔ قارون جب نکلتا تھا تو اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑے خزانے تھے، دنیا دار لوگ جب اس کے خزانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا لیت لنا اوتیا مثل ما اوتیا ہارون قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا مال کے قارون کو ملا۔ لیکن جو اس وقت علماء تھے، قال الذین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس کے پاس ہے، یہ تو دنیا کی چند ٹھیکری ہیں، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقویٰ کی صفت روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ تقویٰ وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے اللہ نے امت کو وصیت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی، وصیت کا معنی نصیحت، تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ وصیت نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ تقویٰ ہمیں حاصل ہوگا روزہ کے رکھنے سے۔ چنانچہ فرض روزے تو بہت خوشی سے رکھیں، اس کے علاوہ بھی روزے ہیں، ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھنے، یا ہر ہفتے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ مسنون روزے ہیں، ان کو بھی شوق سے رکھنا چاہیے نوجوانوں کو، خاص طور پر وہ نوجوان جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، دل قابو میں نہیں ہوتا، شہوت کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ بہت تریاق چیز ہے۔ روزے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور وقت بغیر کھائے پیے گزار لے، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور جو مختلف اعضاء ہیں جسم کے ان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ غیبت نہ نکلے، تو یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے. اور روزے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھ زبان کان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے اور دل سے غفلت بھی ختم کر دے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ. تو وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور اپنے دل کو غفلت سے بھی بچاتے ہیں، پورا دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے روزوں کو تیسرے درجے کے روزے بنا دیں. ہم کھانا پینا بھی چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے، اور روزے کے دوران گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو اور دل میں غفلت بھی نہ آئے، بلکہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے. تو روزے کا سب سے بہترین درجہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، چنانچہ چونٹیاں بلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. جب اللہ کی مخلوق بھی بخشش کی دعائیں کر رہی ہے تو انسان کی بخشش کتنی آسان ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مہینہ انسان کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولہا رحمتن، اس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہیں، اوسطہا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرہا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی کے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا. ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں. جب ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوں تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی. جب وہ بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تھیں تو دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیا کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں. دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھیں، اتنی بکریاں تھیں. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ تعالی رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. آپ سوچیں ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے. اللہ اکبر، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں اور ہزاروں بکریاں ہوں گی. تو اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے بری فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہوں اس وقت بخشش حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے ایک واقف تھے، تو آفس میں کلرک، مگر وہ کام کروا دیتے تھے بندوں کا، دوستوں کا. تو ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے افسر سے کام کروا کیسے دیتے ہیں. وہ کہنے لگے حضرت جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا اس کی فائل لے کے میں رکھ لیتا ہوں، پھر میں اپنے افسر کے موڈ کو دیکھتا رہتا ہوں. کبھی کبھی جب یہ بہت خوشی کے موڈ میں آتے ہیں نا تو اس وقت میں اس کے سامنے وہ فائلیں رکھتا ہوں اور یہ سائن کرتا چلا جاتا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے آج جو فائل سامنے رکھوں گا پوری ہو جائے گی. اگر دنیا کا ایک کلرک اپنے افیسر کا موڈ دیکھتا ہے اور اچھے موڈ کے دوران جو فائل سامنے رکھ دیتا ہے اپروو ہو جاتی ہے، تو آپ یہ بھی غور کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے لیے مغفرت کا طلب کرنا کتنا آسان ہے، جلدی فائل اپروو ہو جاتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. आपने देखा होगा कि साल में एक सीजन आता है जिसको बहार का सीजन कहते हैं। उस बहार के सीजन में हर तरफ फूल खिले होते हैं, सब्जा होता है और खूब खुशबुएं होती हैं। ये रमजान का महीना पूरे साल का बहार का महीना है। हमने देखा है कि जो कारोबारी लोग होते हैं इनके सीजन होते हैं, सीजन के दौरान इनकी खूब सेल होती है और उस वक्त ये खूब मेहनत करते हैं, हत्ता कि इनको खाना पीना और आराम करना भी याद नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह रमजान मुबारक नेकियों का सीजन है। हमें चाहिए कि रमजान मुबारक में नेकी करने के लिए कमर हिम्मत बांध लें, डट जाएं, अपने आप को नेकी कर करके थका दें और फिर थक थक के अपने आप को नेकी करने में लगा दें। खूब नेकी करें, करने वाले बहुत कर लेते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमजान मुबारक में 63 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा करते थे। एक कुरान मजीद मुकम्मल दिन में पढ़ते थे और एक रात में पढ़ते थे। तो अगर 30 दिन का रमजान है तो 60 ये हो गए, और 3 कुरान मजीद तरावी की नमाज में मुकम्मल पढ़ते थे, तो 63 कुरान मजीद रमजान मुबारक में खत्म किया करते थे। इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो रमजान गुजरने के बाद अक्सर इस आजिज को खत लिखते हैं या मैसेज करते हैं, हजरत हमने पूरे रमजान में 30 मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ लिया। बल्कि एक खातून को मैंने तहलील का सबक दिया ला इलाहा इल्लल्लाह का, और मैंने कहा कि आप इसको 3000 दफा पढ़ा करें। उसने फोन किया कि हजरत मेरे बच्चों की शादियां हो चुकी और मैं अब 50s की उम्र में हूं, मेरे पास बड़ा वक्त फारिग होता है, आप मुझे और अमल बताएं। मैंने कहा आप 5000 मरतबा तहलील कर लें। उसने 5000 करना शुरू कर दिया। फिर उसने फोन किया, जी मेरे पास बड़ा वक्त है और बताएं। मैंने कहा 15000 दफा करो। फिर उसने फोन किया, जी और बताएं, वक्त बहुत है मेरे पास। मैंने कहा भाई 20000 दफा पढ़ लो। बहरहाल किस्सा को था कि बढ़ाते बढ़ाते मैंने उसको बताया एक दिन में कि आप 40000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब रमजान का महीना आया तो मैं समझा कि 40000 रमजान में तो नहीं पढ़ सकेगी, तो ये मुझे पूछेगी कि अब मैं इसको कुछ कम कर लूं, तो मैं कम कर दूंगा ताकि इसके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह की शान, उसने रमजान के बाद फोन किया कि हजरत मैंने रोजाना 40000 मरतबा तहलील भी पढ़ी और मैंने इस रमजान में 32 मरतबा कुरान मजीद भी मुकम्मल पढ़ लिया। तो करने वाले लोग आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब डट के इबादत करते हैं, अपने अल्लाह को मनाते हैं। वफी जालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, बढ़ने वालों को इसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, खूब अपने जिस्म को थकाना चाहिए और खुश होना चाहिए इस पे कि ये जिस्म दुनिया के लिए इतनी मरतबा थका है, कितना अच्छा हुआ कि आज ये जिस्म दीन की खातिर थका है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया अपने जिस्म को दीन की खातिर थकाने का। और घबराए नहीं, रोजा कोई ऐसी चीज नहीं है कि नौजवान आदमी परेशान हो जाए। आराम से 10-12 घंटे इंसान भूखा रह सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। हदीस मुबारक है कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे, आपने पहला कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा फरमाया आमीन, और तीसरा कदम रखा तो फरमाया आमीन। जो सहाबा करीब थे वो हैरान हुए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लम आपने ऐसा क्यों फरमाया? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील इस्लाम आए और उन्होंने 3 बातें की। पहली बात, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके वालदेन जिंदा हों वो अपनी बख्शिश न करवाए, और मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरा कदम रखा تو اس نے پھر کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. اور میں نے کہا آمین. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا, تو ماں بچے کو سخت ناراضگی کی حالت میں بھی بد دعا نہیں دیتی کیونکہ پیار ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس کی بیٹے کو بد دعا دے تو اس سے بہت ناراض ہوتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے کتنی محبت تھی, اتنی محبت کے باوجود جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک بد دعا فرما رہے ہیں, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے بخشش نہ کروائی, تو نبی علیہ السلام نے اس بد دعا کو سن کے خاموشی اختیار نہیں کی, فرمایا آمین. اس کا کیا معنی؟ کہ رمضان میں بخشش اتنی آسان ہے کہ جو بندہ رمضان میں بھی بخشش نہ کروائے اس سے زیادہ گیا گزرا بندہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس رمضان میں سچی توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور گناہوں سے 100% ہم نے نجات پانی ہے. یہ اس رمضان کا ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرما دیتے ہیں. ہمارے اکابر رمضان کا اتنی قدر کرتے تھے کہ رمضان گزارنے کے بعد 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے, اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں تھیں اس کو قبول فرما لینا. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو پھر اگلے رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے, اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں بخیریت پہنچا دینا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان, اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا. جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا. اور آج کے دن یہ جو شعبان کے آخری دن ہے یہ تو بہت ہی منور دن ہوتے ہیں, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے, صوم وصال, یعنی مستقل روزہ روزہ روزہ. ایسے لگتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے, مستقل روزہ ہی رکھتے رہیں گے. ہم لوگ کمزور ہیں, ہم اگر اتنے روزے نہیں رکھ سکتے تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم رمضان کی تیاری تو کریں نا. اور رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ صحت بنائیں اور کچھ مشق کریں اور ورزش کریں اور جاگنگ کریں. رمضان کی تیاری یہ ہے کہ اپنے کام کی مصروفیتیں ایسے سمیٹ لیں کہ رمضان میں کام کی مصروفیت ذرا زیادہ نہ ہو. کاروباری لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو پہلے سمیٹ لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ ان کو مصروف نہ رہنا پڑے. اور دوسرا یہ کہ رمضان مبارک میں گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرتے رہیں کہ بس میں نے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض لوگوں کو رمضان کی اس کیفیت کا پتہ ہوتا. چنانچہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ والے محلے میں ایک آدمی تھا جو شرابی تھا, وہ پورا سال شراب پیتا تھا, لیکن جب رمضان آتا تھا تو وہ 100% شراب سے توبہ کر لیتا تھا. ہم حیران ہوا کرتے تھے. وہ 5 وقت رمضان میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا تھا, تراوی پڑھتا تھا, اور ایسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ نیک تو محلے میں کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کئی رمضان اس کو ایسے گزارتے دیکھا. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب یہ رمضان اتنے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے تو پھر رمضان کے بعد یہ پھر کیوں شراب پیتا ہے. لیکن جب رمضان گزرتا پھر وہ شراب پینی شروع کر دیتا, پھر اس کی وہی زندگی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو رمضان کی قدردانی کی وجہ سے جب وفات ہوئی اس کی تو اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس نے 3 مرتبہ اونچا کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھ کے اس کی روح پرواز کر گئی. تو رمضان کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کو محفوظ کر لیا. رمضان کے مہینے میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور افطار کے وقت ملائکہ فرشتے انسانوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ خلوف فم الصائم، کہ روزہ دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا، اس کے منہ کی مہک بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. پھر رمضان مبارک میں جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو رمضان میں اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یا تو وہ جو شتونگڑے ہیں وہی اس کو گناہ کروا دیتے ہیں، یا اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، ورنہ رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے روزوں کو خراب نہ کر سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے. رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دے دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ امت کے گناہوں کی بخشش فرمانا چاہتے ہیں. تو بس ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ پھر ایک اور رمضان زندگی میں قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ بخیریت رمضان تک پہنچائے اور اس رمضان کو خوب عبادت کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں آپ تہجد کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں، انابت اللہ میں گزارنے کی کوشش کریں. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جو انسان رمضان میں جس گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لہذا رمضان کے مہینے میں آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے عبادت میں سستی نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو وظائف نہیں ہوتے. بھئی رمضان شریف کے اندر وظائف کی پابندی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بقیہ پورا سال وظائف کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، بھئی رمضان شریف میں آپ تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، بقیہ سال اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 12 بھائی تھے، 11 کوکبا، 11 ستارے، اور 12 یوسف علیہ السلام. تو 12 بھائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، مشائخ نے لکھا ہے رمضان کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اس مہینے کو اچھی طرح گزارنے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے گا تو اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. تو کوشش کریں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ غریب لوگوں کی افطاری سحری میں ان کی مدد کریں، تعاون کریں، تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ روزے رکھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو خوب معاف فرمائے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صیام جو ہے وہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں, انما الصائم من اللغو والرفث, انما الصیام, روزہ جو ہے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے میں اور جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنے کا دوسرا نام روزہ ہے. تو رمضان میں اپنی نگاہوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت, تاکہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ بن جائے اور ہمیں اس کے بدلے اللہ کا وصل اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور اس میں ایک عجیب نقطہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اپنے ذمہ لے لیا کہ باقی اعمال کا اجر تو فرشتے لکھ دیں گے, روزے کا اجر میں دوں گا. روزے کا اجر اللہ دیں گے تو کیا مانا کہ جس بندے کے روزے قبول ہو گئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا, چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے, چونکہ اجر اللہ نے دینا ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں اور وہ اجر اس کے گناہوں سے تھوڑا ہو. بھئی دینے والا تو پروردگار ہے نا, تو پروردگار کو تو پیچھے کوئی کمی نہیں نا بجٹ کی کہ اس کو اتنا دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. جب اللہ نے اجر دینا ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ اس کو اتنا اجر یقیناً دیں گے کہ جو نیکی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگی اور وہ بندہ یقیناً جنت چلا جائے گا. اس لیے رمضان کا مہینہ اپنے گھر میں اچھی طرح گزارے. اگر کوئی بے نمازی بھائی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں, رمضان کی ترغیب دیں. کوئی عورت رمضان کے دنوں میں سستی کرتی ہے تو اس کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری بخشش فرما دے. اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی پر اللہ استقامت عطا فرمائے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے, سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے, ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. تو ہم ہر خواہش کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں. اللہ تعالی ہمیں سچی جو ہے اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کی گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بچیاں یا جو لوگ علماء طلباء ترجمہ قرآن یا درس قرآن میں رمضان شریف کا وقت گزاریں گے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا وقت قرآن مجید کے تعلیم و تعلم میں گزرے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور جو حفاظ ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید تراویح میں ضرور پڑھیں. جن نوجوانوں کو قرآن پاک اچھی طرح یاد نہیں ہوتا وہ گھبراتے ہیں کہ نہ سنانا پڑے, نہ سنانا پڑے اور رمضان گزر گیا یہ فائدہ نہیں, یہ نقصان کی بات ہے. کوشش کریں کہ دور کریں, دہرائیں اور رمضان شریف میں تراویح میں سنائیں. مسجد میں سنائیں تو بہت اچھا, ورنہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور گھر میں کسی اور جگہ پر کسی اور حافظ صاحب کو پیچھے کھڑا کر کے قرآن سنائیں تاکہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر ہو سکے. ایک مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھنا, تراوی کے اندر پڑھنا یہ بہت اہم ہے. اس سے پھر برکت رہے گی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فیض آپ کی آگے نسلوں میں جاری و ساری فرما دے گا. آج کل کے دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. آدمی چاقو چوبند ہو جاتا ہے, چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے, کام آسان ہو جاتا ہے, سستی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے, تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں، خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں. لہذا ایک خبط ہے ڈائٹنگ کا، سارا سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے. وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، روزے رکھنے کی کوئی ترتیب بنانی چاہیے. روزے رکھنے کی ترتیب بنا لیں، اگر ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا. آج کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5. ہم اس ریسرچ کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا، تو دماغ اس کو فوراً رجسٹر نہیں کر لیتا، اس میں ٹائم ڈیلے ہے. ٹائم ڈیلے کا کیا معنی؟ کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے، اور وہ 6 دن یا 7 دن کا پیریڈ بنتا ہے ایک ہفتے کا. یعنی آپ اگر ایک دن فرض کرو روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا، اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا، تو کھانا کھانے کا سگنل فوراً رجسٹر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ 6-7 دن تک وہی رہے گا. اور اگر آپ نے 5 دن کے بعد دوبارہ روزے کو ریپیٹ کر لیا، تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے سے ہی ہیں، اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح، دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا. اس لیے جو بندہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھے اور باقی 5 دن نارمل کھانا کھائے، دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزارا ہے. تو جس دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 2+5. چنانچہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال دی جائے، سنت کا ثواب ملے گا اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت میں ہی مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.darsquran.com